ساٹھ سال ہے اور کچھ نہیں, اور ایک وہ رائے جس کے ہمارا موٹا کے دیں گے نہیں, انسان 60 سال سے پہلے بھی بہت کچھ تھا, گھر سے ہمیں یاد نہیں کہ کیا تھا, صرف آپ نے بیان کیا کسی حد تک وہاں سمجھ میں آتا ہے, آگے کا نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوگا نہ معلوم ہوتا اگر خدا نہ بتاتا, لیکن خدا نے اپنی کتاب کے ذریعے سے, خدا نے پیغامات کے ذریعے سے ہمیں آگاہ کر دیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے, وہ جو آگے ہونے والا ہے اس کو اس نے برزخ تعبیر کیا ہے کہ اس زندگی کے بعد جو فوری دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے اس کا نام برزخ ہے, اس کو ہم لوگ قبر کہتے ہیں. اب قبر اور برزخ میں کیا فرق ہے؟ ایک لفظی فرق ہے, ویسے تو حقیقت کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے اگر سمجھ میں آ جائے, ورنہ ایک لفظی فرق ہے. پہلے اس لفظی فرق کی تشریح کر دیتے ہیں جس کے اوپر کل بھی اشارہ ہوا تھا, درود جو محمد والا تھا, اگر کوئی قبر کہے اور قبر کا مطلب مٹی کی وہ جگہ ہو, زمین کا وہ ٹکڑا جس کے اندر مردے کو دفنایا جاتا ہے, اگر کوئی قبر یہ کہے تو پھر یہ وہ زندگی نہیں ہے, پھر اس کا مطلب یہ زمین کے اس ٹکڑے کی بات کر رہا ہے, مردے کی زندگی یہاں نہیں ہے سر. لیکن اگر قبر کا مطلب وہ زندگی ہو جو مرنے کی بات شروع ہو جائے گی, پھر کوئی مشکل نہیں ہے, یعنی قبر اور برزخ ایک ہی ہو گیا. تو یہ جو جسمانی خبر ہمارے سامنے ہے, چند ایک دس ڈیڑھ گز کا ٹکڑا زمین کا, یہ جسمانی خبر صرف ایک علامت ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. البتہ بعض لوگوں کے لیے اچھی علامت ہے کہ ان کا جسم یہاں پر 1000 سال کے بعد بھی باقی رہتا ہے, بعض لوگوں کے لیے بری علامت ہے. لہٰذا بری علامت اس اعتبار سے کہ مثلا کچھ روایات ہمارے پاس ایسے موجود ہیں, واقعات ایسے موجود ہیں جس کے اندر اہل عرفا نے کسی گناہگار کی شخص کی خبر سے دھواں نکلتے دیکھا, یا مثال کے طور پر کسی وحشی جانور کو نکلتے دیکھا, یا کسی سانپ بچھو کو نکلتے دیکھا, تو انہوں نے جاننے کی کوشش کی کیوں ایسا ہے, پتا چلا کہ یہ اس کی برزخی جسم کے اوپر ہونے والے عذاب کی نشانیاں تھیں جو اس قبر سے ظاہر ہو رہی تھیں. اب یہ خدا نے کوئی درس دینے کے لیے, کوئی عبرت دینے کے لیے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس جڑ تک کے ٹکڑے میں نہیں ہو رہا ہے, یہ تو صرف ایک علامت ہے. اس کا عذاب اس سے زیادہ کہیں زیادہ وحشت ناک ہے جو جڑ تک کی قبر کے اندر ہو پائے, اس سے کہیں زیادہ وحشت ناک ہے. اور جس کو جزا مل رہی ہے اس کو بھی جڑ تک کے ٹکڑے میں جزا نہیں مل رہی, اس کو جس کو برزخی جزا مل رہی ہے اس کو برزخی جزا اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے کہ جو جڑ تک کے اس زمین کے اندر انجام پڑا. اب یہاں پر ایک رابطہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہماری دنیا تبدیل ہو جائے, اور وہ رابطہ ہے ہمارے اعمال اور برزخ کا رابطہ. اور ہوا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے رابطے ہمیں نہیں معلوم, اچھا ہمارے اعمال اور قیامت میں کیا رابطہ ہے, جنت میں ایک محل بن گیا صدقہ دینے سے کیا رابطہ ہے ان کے اندر, یہ ہمیں نہیں معلوم. کچھ کچھ برزخ کے رابطے کو اہل بیت نے بیان کیا ہے, اور کچھ عرفا اور اہل عرفان نے اہل بیت کی بتائے ہوئے رابطے پر عمل کر کے کشف کیا ہے. یہ بھی ارادہ چلیں کہ دین جو کچھ بھی ہے یہ نبی کا کشف ہے, ان چیزوں کو جانا ہے نبی نے جن کو ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے تھے. مثلا ہم لوگ یہ نماز کیا ہے, اب آپ خود جانتے ہیں, مثلا لکھا ہے معراج المومن, مومن کی معراج ہے, نماز کیا ہے, معراج المومن ہے. اب جس نماز کے اندر مختلف ارکان ہیں, قیام ہے, رکوع ہے, پھر قیام, پھر سجدہ, پھر بیٹھنا, پھر سجدہ, پھر تشہد سلام, یہ سب کیا ہے؟ تو کہا کہ جو رسول اللہ نے آسمانوں کے اوپر اللہ کی عبادتیں جس ترتیب سے دیکھی تھیں اس ترتیب کو نماز کے اندر بیان کر دیا. ہمارے نزدیک نماز کیا ہے؟ ہمارے نزدیک حرکتوں کا ایک مجموعہ ہے جس کے ساتھ کچھ ورد پڑھنا ہے, ہمارے نزدیک تو اس کا تو کچھ نہیں ہے. لیکن یہ جو نماز اصل میں عبادت ہے یہ رسول اللہ کا کشف ہے. کیا رسول اللہ نے کشف کیا؟ معراج پر گئے, انہوں نے اللہ کی عبادتوں کے بہترین انداز کو کشف کیا. جو رسول خدا نے کشف کیا وہ ہمیں بتا دیا, وہ نماز بن گئی. رسول خدا نے جتنی عبادتیں کشف کی ان آسمانوں کے اوپر یا اس زمین کی حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے وہ ہمیں بتاتے چلے گئے. اب وہ جو کشف تھا, لہٰذا خوبصورت جملہ اس وقت میں نے استعمال کیا تھا, حدیث فرماتے ہیں اسلام کشف سے تام میں محمدی ہے. رسول خدا کا کشف کرنا, کوئی ایسا کشف نہیں کر سکتا تھا کوئی نبی جتنا رسول خدا نے کشف کیا. کیوں؟ انسان کامل وہ تھے, تمام انبیاء ان سے کم تھے, کیونکہ تمام انبیاء کم تھے اتنا کشف نہیں کر سکتے تھے, ان کی شریعتیں ناقص ہوئی. رسول خدا انسان کامل تھے, انسان کامل ہونے کے ناطے انہوں نے جو کشف کیا وہ کامل تھا. اب وہ جو کشف تام ہمارے پاس تھا وہ شریعت کاملہ بن گئی. احمق وہ ہے جو رسول کا ماننے والا ہے اور اس کشف تام سے گریز کر رہا ہے. اتنی بڑی توفیق کامل نہیں تھے. ختم مرتبہ انسان کامل تھے. کشف تامہ کیا, کشف تامہ کیا, ہم ناقصوں کو بتا دیا کہ تم بھی اگر اس راستے پہ چلو تو تم اس کمال کے اوپر فائز ہو سکتے ہو. اتنا آسان ہو گیا تھا کہ وہ پورا کا پورا راستہ رسول خدا نے کشف کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ دیکھو یہ وہ راستہ, اگر چلو گے تم بھی کمال پہ پہنچ جاؤ گے, تم بھی ان طاقتوں کو لے لو گے, تم بھی ان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی لذتوں سے سیراب ہو جاؤ گے. لیکن ہم لوگوں کے ساتھ مشکل کیا ہے, ہمیں مقابلے کے بعد وہ راستہ ملے گا. مقابلہ کیا ہے, اس دنیا اور اس راستے کے درمیان ایک مقابلہ. خدا نے کوئی چیز غلط خبر نہیں کی تھی, شاید آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہو, شاید یہاں پہ عرض نہیں ہوا, یاد کرتا ہوں کہ خدا نمتار نے جیسا بھی ہمیں خلق کیا تھا اس سے بہتر خلق ہونا ممکن نہیں تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا نے یہ امتحان کیوں رکھا, یہ سب قسم ہمیں انسان کی حقیقتوں کو اگر غور کرنا شروع کرنا ہے تو یہ سوال ہمارے ختم ہو جانے چاہیے کہ خدا نمتار نے امتحان کیوں رکھا, اگر وہ امتحان نہ رکھتا سب کو جنتوں میں بھیج دیتا تو کیا ہوتا. یہ سوال سب اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہم اصل منصوبے کو نہیں سمجھ پائے, اصل نظام کو نہیں سمجھ پائے. اچھا اب اصل نظام کیا ہے, اجمالا نظام یہ ہے کہ یہ زندگی لاکھوں کروڑوں سال کی ہے. اگر اس کو کوئی سال میں تعبیر کرے, کچھ حصہ وہ ہے جو پہلے گزرا ہے, 50-60 سال یہاں پر ہے, لاکھوں سال اس کے بعد ہے, اس سے آگے لاکھوں سال اس کے بعد ہے, اس کے بعد کیا ہے خدا جانتا ہے کیا ہے. اس پورے لاکھوں کروڑوں سال کے سلسلے میں 50-60 سال یہاں پر ہے. اچھا اس 50-60 سال کیا کرنا ہے, 50-60 سال میں خدا نمتار نے ہمیں ایک نادر موقع دے دیا. یہ دنیا ایک ایسا نادر موقع ہے جو نہ پہلے تھا اور نہ آگے ہے, یہ ایک نادر موقع ہے. ایسا نادر موقع ہے کہ اس میں وہ کام جو برزخ میں لاکھوں سال میں انجام پائے گا آپ 50 سال میں کر سکتے ہیں, جو وہاں لاکھوں سال میں انجام پائے گا اس کو آپ 50 سال میں کر سکتے ہیں. یہاں تک یہاں کی خرابیوں کو دور کرنے میں برزخ میں لاکھوں سال لگ جائیں گے, کیونکہ آپ کو چانس ملا تھا کہ آپ لاکھوں سال کی اچھائی جمع کر سکتے تھے, اور اگر ہم اور آپ نے جمع نہیں کی تو پھر لاکھوں سال کی برائی ہمارے اور نصیب میں آ جائے گی. اچھا اب وہ اچھائی کیا ہے اور وہ برائی کیا ہے, اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے اچھائی اور برائی صرف واجبات و حرام ہے, وہ بھی سخی واجبات و حرام ہے, بہت غلطی ہے. پھر اچھائی اور برائی جو ہمارے سامنے ہیں وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے, کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے جو نتائج حاصل ہوں گے اسے آج اور کل استفادہ کریں گے. درود دے رہے ہیں محمد والے محمد. اب ممکن کوئی سوال کرنے والا اس طرح سوال کرے کہ اگر خدا نے میرے اندر گناہ کی کشش نہ رکھی ہوتی تو میں گناہ کیوں کرتا. اچھا اگر خدا نے میرے اندر دنیا کی تڑپ نہ رکھی ہوتی تو میں دنیا سے کم کرتا. اچھا جب میں دنیا کے اوپر حریص ہو جاتا ہوں تو وہ برا کہتا ہے اس کو. خدا نے مثال فرماتا ہے کہ اپنا جائے الارض, وہ زمین سے چپک گیا, ہم تو چاہتے تھے کہ اس کو آسمانوں پہ لے جاتے, وہ زمین سے چپک گیا اور برباد ہو گیا. وتبع ہوا, اور اس نے اپنی ہوا وہ کی پیروی کی. بس اس آیت کریمہ کے اندر خدا نے فرمایا کہ جو اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرے گا وہ زمین سے ایسا چپک جاتا ہے کہ اس کے اونچا اڑنے کا کوئی امکان نہیں ہے. سب سے بڑا گناہ ہوا و ہوس کی پیروی قرار دیا گیا. کیوں ایسا ہے, نظام کیا ہے, انسان کی خلقت کیسی ہے, خدا نے کوئی چیز ابد خلق نہیں کی. ہمارے اندر جتنے جذبے رکھے ہیں یہ سب ہماری بھلائی کے لیے رکھے ہیں. 3 جذبے اس نے ہمارے اندر رکھے ہیں اور 4 ہماری عقل کو رکھا, اس کو بھی اگر آپ ایک جذبہ تعبیر کریں. 3 طاقتیں رکھتی ہیں, 4 اس میں عقل قرار پاتی ہے. پہلی طاقت ہے انسان کے اندر لذتوں کو حاصل کرنے کی طاقت, لذتوں کو حاصل کرنے کا جذبہ, کشش. جو بھی لذتیں ہیں مادی لذتیں, مثلا غذا ایک مادی لذت ہے, اس کو حاصل کرنے کی انسان کے اندر ہی کشش ہے. آرام و آسائش ایک مادی لذت ہے, انسان کے اندر کشش ہے. جنسیات کسی طریقے سے, یہ خدا نے کیوں رکھی, اگر یہ نہ رکھتا تو پھر نسلیں انسانی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. مثلا اگر میرے لیے کھانے میں لذت نہ ہوتی تو کیا واقعی 3 دفعہ کھا جاتا نہیں کھا, 1-8 دفعہ کھاتا. مثلا ابھی لذت ہے اور اس سے بقا ہے, بس انسانی زندگی کی بقا میں جتنی چیزیں لازمی تھیں خدا نے سب کو لذت قرار دے دیا تاکہ نسل باقی رہے. غذا میں لذت رکھی, کیونکہ غذا نہ ہو تو نسل ختم ہو جائے گی, انسان کا وجود ختم ہو جائے گا. جنسیات میں بھی لذت رکھی, کیوں رکھی ہے جنسیات میں لذت, تاکہ نسل باقی رہے. کون نعمتیں عطا کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آرام, جسم کی ضرورت ہے کہ آرام ملے, 6-7 گھنٹے, اگر 24 گھنٹے میں آرام نہ ملے 5-6 گھنٹے, تو ایسے اس کے جسم چلے گا. یہ سب لذتیں خدا نے رکھی, تین یہ ایک طاقت انسان کی, جس کو ہم قوت صحابیہ کہتے ہیں, لذتوں کی ایک طاقت. ایسے ایک طاقت ہو گئی قوت صحابیہ, لذتوں کی طاقت. دوسری طاقت خدا نے رکھی ہے انسان کے اندر, ایسا جذبہ جس کے ذریعے وہ اپنا دفاع کرے. بعض وقت انسان کو خطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, خطرے کا سامنا کرتے وقت اگر انسان کے جسم کے اندر اچانک ایک جذبہ نہ اٹھے, وہ خطرہ اسے پامال کر دے گا, اسے تحس نحس کر دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا, مثلا کوئی انسان کسی کریٹیکل کنڈیشن میں پھنس جاتا ہے تو اس کے جسم میں اچانک بلڈ زیادہ تیزی سے سرکولیٹ کرتا ہے. مثلا کہتے ہیں شوگر لیول بڑھ جاتا ہے انسان کا, اس وقت انسان کے ذہن کے اندر دماغ تیزی سے پہنچتا ہے, کیوں؟ اس کو خطرے کا سامنا کرنا ہے. اگر یہ سب نہ ہو تو وہ اتنے اچانک آنے والے خطرے کا سامنا نہیں کر سکتا. اس طاقت کا نام قوت غضب ہے. تو خدا نے انسان نے غیظ و غضب کی طاقت دی, کیوں دی ہے؟ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے, خطرے کا دفاع کرنے کے لیے. ایک آدمی نے رسول اللہ کے ناموس پہ حملہ کیا, یہ قوم اگر اہل غیرت ہے تو غیظ و غضب دکھا, کہیں ہمیں پسند نہیں, اس کے اوپر کچھ قربان کرے. کچھ قربان کرنے کو تیار نہیں, کہتے ہیں نبی کے عاشق ہیں, کیا ہو سکتا ہے؟ اگر واقعی نبی کے عاشق ہو تو تم جتنے تمہیں اپنے باپ اور دادا کی نظر عزیز ہے اتنے رسول اللہ کا نام کیوں نہیں عزیز ہے؟ اس سے تو زیادہ اترو میدان کے اندر, کوئی اترنے کو بھی تیار نہیں ہے اور عاشق رسول نہیں ہے. یہ قوت غضبیہ رکھتی خدا نے ہمارے اندر, تاکہ دشمن کا مقابلہ کریں, خطرے کا مقابلہ کریں. نہ ہوتی تو کیا ہوتا, نہ ہوتی تو انسان کے سامنے درندہ آتا, کوئی جانور آتا, کسی مشکل میں پڑتا, نہیں مارا جاتا. نسل انسانی کی بقا کے لیے ضروری تھا کہ قوت غضبیہ ہو انسان کے اندر. تیسری طاقت خدا نے انسان نے رکھی قوت وہمیہ. قوت وہمیہ کا کام کیا ہے؟ یہ سوچے کہ آگے کیا آنے والا ہے, منصوبہ بندی کرے, تدبیر کرے. مثلا اگر ہمارے اندر آگے کی تدبیر کی صلاحیت نہ ہو تو ہم اپنے مستقبل کے اہداف نہیں بنا سکتے. انسان پیش رفت نہیں کرتا, ترقی نہیں کرتا, ٹیکنالوجی نہیں آتی اگر اس کے اندر کوئی وہمیہ نہیں ہوتا. کوئی وہمیہ کو استعمال کرتا ہے, اپنی ضرورتوں کو دیکھتا ہے, اپنی ریسورسز کو دیکھتا ہے, چیزیں ایجاد کرتا ہے. ان تمام کے لیے, ان تمام کو چلانے کے لیے خدا نے چوتھی عقل رکھی ہے, اس کا نام قوت عاقلہ ہے. خدا نمتان نے ہمیں چار قوتوں سے نواز کیا, قوت صحابیہ لذتوں کی طاقت, قوت غضبیہ غیظ و غضب کی طاقت, قوت وہمیہ تدبیر کرنا, سوچنا, سمجھنا, اور قوت عاقلہ. اچھا قوت عاقلہ کا کام کیا ہے؟ ان تینوں کو کنٹرول کریں اور صرف خدا کے لیے استعمال کروائے ان تینوں کو. کس کی عقل ہے؟ دین لو, دین سے اپنی ذات کو چمکاؤ, دھوکہ ہے ظلم. مثلا مجھ جیسے آدمی کو دین دے دے تو تمہارے پاس اور تو کوئی چیز نہیں لاؤں گی سامنے اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے. دین کے ذریعے سے کرو. آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ وہ دین کے نام پر آپ کو کچھ کہے گا کہ یہ دینی کام کرو, اور جذبہ کیا ہے؟ خدا نہیں ہے, اپنے آپ کو اوپر لانا. بہت ہوشیار رہیے, شیطان برباد نہ کر دے. شیطان دشمن ہے آپ کے اندر, اتنا سا بھی کوئی عمل ہوگا پہلے یہ بھی برباد ہو جائے. قرآن مثال نے تین طاقتیں دی, قوت صحابیہ, قوت غضبیہ, قوت وہمیہ. ہم کو خدا کو خالق ہے, وہ جانتا ہے ان تینوں حالتوں میں, تینوں طاقتوں میں تین تین حالتیں, ایک صحیح ہے, دو غلط. مطلب قوت صحابیہ میں لذتوں کی طاقت میں ایک صحیح ہے, وہ کیا ہے؟ اعتدال, حسب ضرورت ہونا, یہ صحیح ہے. کم ہو غلط ہے, زیادہ ہو تو بھی غلط ہے. قوت غضبیہ میں ایک حالت صحیح ہے, اعتدال. کم ہو غلط ہے, زیادہ ہو سب بھی غلط ہے. قوت وہمیہ کے اندر اعتدال صحیح ہے, کم بھی غلط ہے, زیادہ بھی غلط ہے. ان کا کم زیادہ ताकत क्या होता है इसको भी अर्थ करेंगे। एक ताकत का काम यह है इन तीनों को एतदाल में रखे, उसका नाम है कुवे आकला। अच्छा, इनको एतदाल में रखने का तरीकाकार क्या है, अकल के पास तरीकाकार क्या है? अकल का काम यह है हम सबसे ये कहें कि इन तमाम कुवतों को वहां इस्तेमाल करो बस जहां जरूरत है, उससे ज्यादा इस्तेमाल मत करो। कुवे सहविया रजा आराम जिंसियात कहां इस्तेमाल करनी चाहिए? जहां जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं। कुवे गजबिया कहां इस्तेमाल हो? बस जहां जरूरत है। कुवे वाहनिया जहां जरूरत है। अगर कोई ये काम कर गया कि इन तीनों ताकतों को वहां इस्तेमाल करे जहां जरूरत है, इसका मतलब है इसकी अकल सही काम कर रही है। अकल सही काम करे तो क्या होता है, इंसान खुद ब खुद खुदा के रास्ते पर बढ़ता है। क्यों? उसने कुवे सहविया को अपने ऊपर गालिब नहीं आने दिया है, उस कुवे सहविया को कंट्रोल कर दिया। सही, तो कुवे सहविया ऐसे हुक्म नहीं देती कि मतलब कितनी शहवतें चाहिए, ये हुक्म देता है कुवे सहविया को कि मुझे हद जरूरत चाहिए बस। अगर कोई ये काम करे हद जरूरत हद जरूरत हद जरूरत, तो क्या रिजल्ट होगा? इसका रिजल्ट ये होगा इसकी अकल कामिल होने लगेगी, क्योंकि इसकी अकल कंट्रोल कर रही है ना। जब इसकी अकल कंट्रोल करेगी तमाम शहवतें हद जरूरत रहेंगी, ये खुद ब खुद खुदा के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही वो काम है जो बरज़ख में अंजाम पाना है। बरज़ख में यही होना है कि तमाम शहवतों के तमाम गजब गजब के तमाम वहम के आसार में मिटना है, अकल के आसार में ऊपर आना है। जितना अरसे में हम इस काम को अंजाम देंगे इतने अरसे के बाद हमारी बरज़ख खत्म हो जाएगी, हम महशर में दाखिल हो जाएंगे। तब जिंदगी में एक काम मिल गया, वो क्या? तमाम कुवतों को कंट्रोल कर लो, कुवे सहविया कुवे गजबिया कुवे वाहमिया इन्हें कंट्रोल करो। अगर इन्हें कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, कुवे आकला मजबूत हो जाएगी। कुवे आकला मजबूत हुई तो क्या होगा, इंसान का वजूद अकल हासिल करेगा, कमाल हासिल करेगा। कमाल हासिल करेगा खुद ब खुद वो जो बरज़ख में होना था उस मरहले को गुजार लेगा। कोई आवाज में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। हो जाए तो आगे क्या होगा? अकल कामिल हो तो वो जो कयामत के मुख्तलिफ मराहिल हैं, इन तीनों को कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने का क्या मतलब है, इनको एक अदाल में रखती है। صحویہ آگے نہ بڑھے، وزویہ آگے نہ بڑھے، وہمیہ آگے نہ بڑھے. اگر اعتدال میں آ جائے انسان کی زندگی، ان تینوں میں اعتدال میں آ جائے، اب قوے عاقلہ انسان کو اللہ کی بندگی کی طرف نکل جاتی ہے. العقل ما یعبد به الرحمن، عقل وہ ہے جس سے رحمان کی بندگی کی جاتی ہے. جب بندگی کرتا ہے خود بخود، اچھا یہ چاروں طاقتیں کس پر عمل کر رہی ہیں؟ بدن پہ عمل نہیں کرتی، بدن بھی وسیلہ ہے، نفس کے اوپر اس پر عمل ہو رہا ہے. اگر یہ تین طاقتیں کنٹرول میں آ جائیں عقل کے، اور عقل حاکم ہو جائے اور عقل کی سنی جائے، تو نفس کمال حاصل کرے گا. نفس کمال حاصل کرے گا تو کیا ہوگا؟ جو نہیں جانتا وہ جان لے گا. جو اللہ نے اس کے اندر طاقتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ طاقتیں ایک ایک کر کے اس کو ملنا شروع ہو جائیں گی. اور انتہا تو خدا نمتال فرماتا ہے کہ اب بھی اپنی اج الوکا مشکل، میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. انتہا یہاں پر ہے. لہٰذا ہمارے پاس ایک روایت ہے، اس کے جو عرفا بہت تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انتہائی مقام پر بندہ پہنچ جائے گا، تو اللہ کی طرف سے گویا ایک خط آئے گا، لکھا ہوگا من الحی القیوم الى الحی القیوم، حی قیوم سے حی قیوم کے لیے. اس میں انسان کہاں پہنچ جائے گا؟ حی قیوم کے مقام پر پہنچ جائے گا. یہ سب ہم اور آپ کے اندر صلاحیت ہے، سب صلاحیتیں میرے اور آپ کے اندر. یہ صلاحیتیں کب بروئے کار آئیں گے؟ جب پہلے وہ تین قوتیں کنٹرول میں آئیں گی. یہ تو وہ سیکٹر تھا کہ عقل نے تینوں کو کنٹرول کر لیا، عقل کی پیروی شروع ہو گئی، نفس نے کمال حاصل کرنا شروع کر دیا، حی قیوم کے مقام پر پہنچ گیا. کیا کیا مقامات ہیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں، ہمیں نہ بہت اچھا سمجھ میں آتے ہیں، اس کو بیان کرنے کے ہمیں کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا. کسی کو چاہیے تو ان کتابوں کے اندر پڑھے. اگر عقل کا یہ کنٹرول نہیں ہوا، جس کا سادہ راستہ شریعت ہے، اگر کوئی چاہتا ہے میری عقل کنٹرول کرے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا عقل کے ذریعے کیسے کنٹرول کروں انہیں، اس کا راستہ شریعت. رسول خدا کا کشف تامہ اس جگہ پر تھا. سمجھنے کی بحث ایسی ہے، آپ بار بار بریک دیں گے، اس کی تسلسل کو توڑتے رہیں گے. درود ضروری ہے دل میں لکھے گی، دل میں احترام دے دیجیے، اور جہاں ضرورت ہوئی وہاں میں خود عرض کر دوں گا. تو اب سبق کو فرمائیے گا، جو کیش کیا رسول خدا نے وہ کیا تھا؟ اس بات کو کیش کیا کہ اگر کوئی مثلا ہم کہہ رہے ہیں کیا کیش کیا، یعنی جو ہمیں سمجھ میں آیا جو چھوٹا کیش تھا، انہوں نے یہ کیش کیا کہ اگر قوے شہریہ کو کنٹرول کرنا ہے، کس حد میں رکھنا ہے؟ قوے وزویہ کنٹرول کرنا ہے، کس جگہ پہ رکھنا ہے؟ قوے وہمیہ کنٹرول کرنا ہے، کہاں پہ رکھنا ہے؟ یہ نبی نے اپنے تجربے سے کشف کر لیا. لڑکیوں کو تجربے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم انسانوں کے دل کو اطمینان دلانے کے لیے خدا نے ان کو انسانوں کے تجربے سے گزار دیا. ثابت ہو گیا کہ رسول خدا نے یہ تجربہ خود کیا ہے. کشف ہو گیا، کشف ہو گیا کہ قوانین یہ ہیں. آگے تک کی ساری باتیں انہوں نے دیکھ لی کہ اگر کسی کی قوے غضبیہ کنٹرول ہو، آگے تک کیا ہونا ہے؟ معراج تک چلے گئے نا، کعبہ پہنچے اور ادنا تک ہوئی ہے. تو وہ سارے راستے انہوں نے دیکھ لیے جو کسی انسان نے اپنے نفس کی بلندی کے ذریعے سے طے کرنے تھے، سب دیکھ لیے. اچھا، اسی سفر میں جو ان کا اچھا سفر تھا، انہوں نے ان کا اثر بھی دیکھ لیا جو اس سفر میں ناکام ہو گئے. آپ نے دیکھا روایت کے اندر، حدیث معراج کے اندر، کہ رسول خدا نے جہنمی بھی دیکھی تھی اس کے اندر. یہ بھی دیکھا کہ جو اس سفر میں ناکام ہو گئے ان کے ساتھ کیا ہوا. پر جو ناکام ہوئے انہیں بھی دیکھ لیا، جو کامیاب ہو گئے انہیں بھی دیکھ لیا. یہ ہو گیا کشف تامہ، پورا کا پورا نظام کشف کر دیا. اب وہ کشف کرنے کے بعد ہمیں بتا دیا ان الفاظ میں، ان الفاظ کو ہم کہتے ہیں شریعت محمدیہ، درود محمد والے. نبی اکرم کی شریعت کسی ملک کے قانون کی طرح پاس ہوئے الفاظ نہیں ہیں. نبی اکرم کی شریعت ایک ایسے راستے کا نقشہ ہے جس کو وہ خود کامل دیکھ کر آئے. یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اس نقشے سے عدول کرے گا, اس نقشے سے انحراف کرے گا, وہ کس گمراہی کے اندر پھنس جائے گا, وہ دیکھ کر آئے. اس نقشے سے چلنے والے کو صراط مستقیم کو وہ دیکھ کر آئے, اس سے بکھر جانے والوں کو ان سب کو بھی دیکھ کر آئے. وہ انہوں نے کشف کر کے ہمیں دے دیا. اب وہ کشف ہمارے لیے کیا ہوا؟ تو میں کنویں صحابیہ کو کنٹرول کر دوں. کنویں صحابیہ کو اے اللہ کے نبی کیسے کنٹرول کرے؟ تو میں اس کو حد میں ضرورت ہوگا, اس کا دائرہ ضرورت کرنا پڑ گیا. کیا یہ ہدف بن جائے؟ فرمایا نہیں, بدترین انسان وہ ہے جس کی کنویں صحابیہ اس کا ہدف بن جائے. کیوں؟ ہدف عقل. عقل جس کا کام اللہ کی بندگی کروانا ہے, بس بندگی ہدف ہے, صحابیہ ہدف نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کرے, ہماری بندگی کرے. اب سمجھ رہے ہیں کہ بندگی کا فائدہ کسے؟ بندگی کرو, قوت عقلہ مضبوط کرو تاکہ اس کمال پر پہنچ جاؤ جس تک میں نے تمہیں پہنچانے کا ارادہ کیا ہے. ہماری بندگی ہمارے لیے, نہ اس کے لیے. بس یہ بندگی کیا ہے؟ بالکل ایسے جیسے ایک آدمی نے خزانہ دیکھا ہوا ہے, وہ اس کا نقشہ لے کر آیا ہے, وہ کہتا ہے دیکھو اس نقشے کے بندے بن جاؤ. کیا مطلب اس نقشے کے بندے بن جاؤ؟ یعنی اس نقشے کی پیروی شروع کر دو. اچھا اب کیا ہوگا اگر میں نقشے کی پیروی کروں گا؟ تم اس خزانے پر پہنچ جاؤ, مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. رسم مرتبہ ہمارے, مجھے کیا فائدہ دو گے تم؟ خدا نمتال فرمان, تم ہمیں کیا دے سکتے ہو؟ تمہارے لیے کمال کا راستہ ہے, چاہو تو پیروی کرو. اچھا اگر پیروی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو میں جل جاؤں گا, غرق ہو جاؤں گا. ایک ہی راستہ ہے صراط مستقیم کا, باقی سارے راستے گمراہی کے راستے ہیں. کون کون سے راستے ہیں باقی؟ ایک شریعت کا راستہ, قوہ شہابیہ غضبیہ وحمیہ کنٹرول کرو, عقلہ کو بڑھاؤ, اللہ کی بندگی میں آگے بڑھو, تمہارے سامنے چیزیں کشف ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ کون سا راستہ ہے؟ اس کے علاوہ راستہ یہ ہے کہ تمہاری عقل دب جائے اور قوہ شہابیہ تم پر غالب آ جائے. یہ تمہاری گمراہی کا راستہ ہے. اب اس کی میں چند مثالیں دینے پر مجبور ہوں تاکہ پھر ہمیں یہ سمجھ میں آئے برزخ کا کردار کیا ہے. مثلاً قوہ شہابیہ غالب آ جائے کسی انسان کے اوپر تو کیا ہو؟ عقل کہتی ہے, شریعت نبی اکرم فرماتی ہے کھانا اتنا کھاؤ جتنی ضرورت ہے, تھوڑا بھوک باقی ہے ہاتھ کھینچ لو. یہ تمہاری قوہ شہابیہ کا اعتدال ہے. کسی نے کہا نہیں میں پیٹ بھر کے کھاؤں گا, قوہ شہابیہ میں افراد تفریح کروں گا, اپنی مرضی چلاؤں گا. اپنی مرضی چلائے گا کیا ہوگا؟ وہ جو روح کی ترقی ہونی تھی عقل کے ذریعے سے وہ ترقی رک جائے گی. اچھا روح کی ترقی رکی تو کیا ہوگا؟ روح کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے. یا انسان ہے تو انسان بنتی چلی جاتی ہے انسان کامل کی طرف. اگر نہیں بنی انسان کامل کی طرف نہیں گئی تو پھر پستی کی طرف جائے گی. پستی کی طرف جائے گی تو تین مراحل طے کرتی بھی جائے گی, جانور, درندہ, شیطان. یہ تین مرحلے روح نے طے کرنا ہے. ہر قوت کے حد سے آگے بڑھنے پر کوئی ایک بدبختی حاصل ہو جائے گی. یا تو عقل حاکم ہو گئی, تمام قوتیں کنٹرول میں آ گئی اعتدال میں. اچھا اگر قوت شہابیہ کنٹرول میں نہیں آئی, لذت شکم آگے بڑھ گئی, کہا اس کی شکل جانور کی شکل ہے. جس کی قوت شہابیہ چاہے لذت ہو چاہے جنس ہو چاہے آسائش و آرام ہو, جس کی قوت شہابیہ آگے بڑھ جائے اس کی روح جانور کی روح ہے. اس کو تو چاہیے تھا قوت عقلہ مضبوط کرتا, برزخ میں انسان بن کے داخل ہوتا تو وہاں کمال حاصل کرنے تھے. اس نے 50-60 سال کے سنہری موقع کو گنوا دیا. ایک 50-60 سال جس کے اندر لاکھوں سال کا راستہ طے کر سکتا تھا, اپنی قوت شہابیہ کو آزاد چھوڑ دیا. قوت شہابیہ جو آزاد ہوئی اس نے اس کو جانور بنا دیا. اب برزخ کے لاکھوں سال میں یہ کوئی کمال حاصل نہیں کرے گا, جانور سے واپس انسان آنے کا عذاب چھوڑے گا. اس کے لاکھوں سال ضائع ہو گئے. کس بات میں ضائع ہوئے؟ نہ کہ کوئی کمال حاصل نہیں کیا, بلکہ جو بدبختی اپنے ساتھ لے کر آیا ہے اس کے عذاب کو جھیلے گا تمام برزخ کی زندگی میں. کتنا بڑا نقصان ہو گیا. اس کو قرآن تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ نقصان اس نے اٹھایا الذین خسروا انفسهم، گھاٹا ان کو ہوا ہے جو اپنے آپ کو کھو بیٹھے ہیں. اپنے ہم جب ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو کھو بیٹھے کیا مطلب، تو کچھ تعظیم کر لیتے ہیں. اپنے آپ کو کھو بیٹھے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان بھی نہیں رہا ہے، برزخ میں جانور بن گیا ہے، یہ اس کا مطلب ہے. اچھا کیوں برزخ میں جانور بنا؟ قوت شہریہ میں آگے بڑھنا انسان کو جانور بنا دیتی ہے. اچھا اب مجھے کیسے پتا چلے کہ میری قوت شہریہ کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے؟ یعنی سادہ لفظوں میں، میں برزخی شکل میں انسان ہوں یا جانور، وہ شکل مرنے کے بعد نہیں ملے گی، ابھی بھی ہے. اب طرز کیا تھا کہ امام نے اسی وقت کھڑے کھڑے دکھایا تھا جو جانور بیٹھے ہیں سارے، مطلب اسی وقت بھی تھی، ابھی نہیں ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے. کیوں؟ ہم ہماری مادیات اتنی آگے گئی ہیں کہ ہمارے برزخی وجود کی ہمیں خود خبر بھی نہیں ہے کہ ساتھ ہے، ہم جانتے ہی نہیں. کیونکہ ہمارے مادیات سے اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے. ہماری وہ تین طاقتیں اگر کنٹرول میں ہوتی تو ہماری عقل آگے بڑھتی اور ہمیں ان تمام حقیقتوں کو دکھا دیتی، لیکن وہ تین طاقتیں کنٹرول میں نہیں ہیں ہمارے. بس اگر قوت شہویہ آگے بڑھ جائے کنٹرول سے آگے، اب مثال کے طور پر بہت سارا مثال ہے، مثال کے طور پر خدا مثال نے نگاہوں کے لیے قانون بنایا، نظروں کے لیے قانون بنایا، یہ کشف رسول خدا ہے. اس کشف نے بتایا کہ اگر اپنی آنکھوں کا عقل مندی کا استعمال چاہتے ہو نامحرم سے دور رکھو. رسول خدا نے کشف کیا کہ نامحرم سے دور رکھو تم انسان رہو گے. اگر کسی نے اس قانون کو صحیح نہیں سمجھا اور اپنی کوشش کی اور اپنی آنکھوں سے نامحرم کے اوپر نظر ڈالتا رہا، اتنا نظر ڈالتا رہا کہ عادت پڑ گئی دیکھنے کی، اس کا مطلب ہے اس کی روح جانور میں تبدیل ہو چکی ہے. یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ ایک دفعہ استعمال کرنے سے جانور بن جاتا ہے کیا؟ نہیں، ایک دفعہ استعمال سے نہیں. اس برزخی زندگی میں سارا معیار عادتوں پر ہے. بس ایک دفعہ نماز پڑھنے سے روح تبدیل نہیں ہوگی، انسان نہیں بنتی. جب کوئی چیز عادت بن جائے تب برزخ کی روح اس عادت سے تبدیل ہو جاتی ہے. اب اگر کسی کی نامحرم کو دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، مطلب وہ چلتا ہے خود بخود آنکھ اٹھتی ہے نامحرم کو دیکھنے کے لیے، اسے کنٹرول کرنا پڑتا ہے اپنے اوپر، اس کا مطلب ہے روح برزخی قوت شہویہ سے متاثر ہو کر جانور میں تبدیل ہو چکی ہے. اب اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اتنی محنت کرنی پڑے گی کہ آنکھوں سے دیکھنے کی عادت ختم ہو. ایک دو دن نہ دیکھے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ روح برزخی عادتوں سے بنتی ہے، ایک دفعہ دو دفعہ کے عمل سے نہیں بنتی. بس اگر میری عادت اتنی مضبوط ہو جائے کہ بلا ارادہ میری آنکھیں نہ دیکھیں، تب میری روح شہویہ کے اثر سے نجات پائے گی. تمام قوتوں میں مشکل یہی ہے. مثلا قوت شہویہ کی تین قسمیں آپ کے سامنے عرض کی، ابھی نہیں معلوم کتنی قسمیں ہیں. قوت غضبیہ میں کیا ہے؟ اگر میری عادت بن گئی ہے میں بات بات کا غصہ کرتا ہوں، بلا ارادہ غصہ آتا ہے، بلا ارادہ غصہ آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر بلا ارادہ یہ کام ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے غضب میری عادت ہے. اس کا مطلب قوت غضبیہ عقل کے کنٹرول میں نہیں ہے، عقل کے اوپر غضبیہ کا کنٹرول ہے. اگر کسی انسان میں قوت غضبیہ کا کنٹرول بڑھ جائے، اس کی شکل درندے کی شکل ہے. اسی قوت غضبیہ کا کنٹرول کیسے ظاہر ہوگا؟ یہاں عقل کنٹرول نہیں ہے، اس کو بات بات پہ غصہ آتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آتا، خود بخود آتا ہے. اگر عقل کا کنٹرول ہوتا تو کیا ہوتا؟ غیظ و غضب بھی مرضی سے آتا، خود سے نہیں آ سکتا تھا. اگر خود سے آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی، اور اگر عادت یہی بن گئی ہے اس کا مطلب ہے شکل درندے کی ہے. بس یہ برائی کی دوسری حد ہے کہ اگر قوت شہویہ آگے بڑھ جائے تو شکل جانور کی ہے. کون سا جانور؟ اس عادت کے زیر اثر جانور کی شکل طے ہوگی. مثلاً عادت ہے زر اندوزی کی، مال جمع کرنے کی, تو ایسے جانور کی شکل بنے گی جس کی عادت زرندوزی ہے, جس کی عادت کنجوسی اور بخل ہے. مثلا خدا نہ کرے عادت ہے جنسیات کی, تو شکل بنے گی مثال کے طور پر خنزیر کی شکل, جس کی ذات جنسیات پر ہے. حسب عادت جانور کی شکل تبدیل ہوگی. لہذا اس روایت میں یہ نہیں کہا کہ میدان حج اس میدان منا میں یا عرفہ میں ایک جیسے جانور تھے, اس نے کہا انواع اقسام کے جانور بیٹھے تھے, کیونکہ انواع اقسام کی غلط عادتیں انسان کے اوپر حاکم ہیں. بس کچھ تو جانور ہیں, کچھ درندے ہیں. یہ درندے کون ہیں؟ جن کے اوپر قوت غضبیہ غالب آ گئی ہے, عقل کنٹرول نہیں کرتی, غضب ہے جو آگے ہے. اس سے بدتر کیا ہے؟ اس سے بدتر یہ جس کی قوت وہمیہ آگے بڑھ جائے. قوت وہمیہ آگے بڑھ جائے کیا مطلب؟ دوسروں کے لیے مکر و فریب کرتا ہے, دوسروں کے لیے منافقت کرتا ہے, غیبت, جھوٹ, تکبر, دھوکے بازی, جتنی شیطان کی صفتیں ہیں یہ قوت وہمیہ کا آگے بڑھنا ہے. اگر کسی کے اندر اس کی عادت پڑ جائے, عادت ہے کہ جھوٹ بولتا ہے, عادت ہے کہ غیبت کرتا ہے, عادت ہے کہ فریب دیتا ہے, عادت ہے کہ منافقت کرتا ہے, شکل کس کی ہے؟ کہتے ہیں اس میں شکل پھر شیطان کی ہے, کیونکہ ساری اوصاف اس کی اوصاف ہے. اگر عقل نے کنٹرول کر لیا ان تین طاقتوں پر, برزخ انسانی ہے, لاکھوں سال کمالات حاصل کرے گا. اگر تین طاقتوں میں سے کوئی ایک آگے بڑھ گئی عقل کے اوپر, پھر شکل اس کے حساب سے. اچھا اگر کسی کے اندر ساری برائیاں ہوئی پھر کیا ہوگا؟ شہوت پرست ہے, ہر قسم کی شہوت کی طرف سے ہے, کوئے غضبیہ ہے, ہر قسم کا غضب اس کے اندر ہے. مثلا غضب بھی کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک دفعہ خود پسندی کا غضب ہوتا ہے, مثلا میری انا کو ٹھیس پہنچائی تو میں غصہ دکھاؤں گا. ایک دفعہ ظلم و ستم کا غضب ہوتا ہے, کسی بھی کمزور کو دیکھے گا فوراً سر پہ چڑھنے کی کوشش کرے گا. غضب بھی مختلف قسم کا ہے. پھر قوے وہمیہ بھی عجیب ہے, مکر و فریب بھی کرتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے. اب اس کا کیا ہوگا؟ اس کو برزخ میں یہ تینوں منحوس شکلیں, اگر تین ہیں ممکن ہے زیادہ ہوں, ان تمام کے عذاب کو باری باری جھیلنا پڑے گا. ایک شکل کا عذاب جھیلے گا اس سے نجات پائے گا, دوسری شکل میں مبتلا, تیسری شکل میں مبتلا. اس دوران میں جو اس نے, اچھا یہ شکلیں کس سے طے ہوئی ہیں؟ عادتوں سے. اعمال کا کیا ہوگا؟ اعمال بھی برزخ میں آئیں گے ساتھ. بس انسان کی شکل عادت طے کرے گی اور باقی اعمال اس کو ہمسایا اور دوسری شکل میں ملتے رہیں گے. مثلا آپ نے روایت سنی ہے, جو یتیم کا مال کھا رہا ہے وہ آگ کھا رہا ہے. اب اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک تو غلط کام کیا ہے, یتیم کا مال کھایا ہے. روایت کہتی ہے برزخ کی زندگی میں اس کی غذا آگ ہے. کتنے سال آگ کھائے گا خدا جانتا ہے. کس شکل میں آگ کھائے گا؟ انسان کی شکل میں یا جانور کی شکل میں؟ یہ عادتوں سے طے ہوگا, عادتوں سے طے ہوگا. ممکن ہے عادت اس کی درندوں کی تھی, تو اب ایک درندے کی شکل میں آئے گا جو آگ کھاتا رہے گا. یہ برزخ کی زندگی ہے. اب اس میں آپ سے ہمیں اور آپ کو پوچھنا چاہیے کہ اب ہمارے پاس کیا فضیلت ہے, اب کیا ہے؟ اب یہ پوچھیں گے جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا اس میں سے ہمارے پاس کیا ہے. ہم نے قوے صحابیہ کو کنٹرول کیا ہوا ہے, وہ ہمارے اوپر حکومت تو نہیں کر رہی. قوے غضبیہ کنٹرول میں ہے, قوے وہمیہ کنٹرول میں ہے. کون سی طاقت کو ہم نے کنٹرول کیا؟ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسلام کے چھوٹے چھوٹے احکامات سے لڑ رہے ہیں. اسے قبول نہیں کریں گے, اسے قبول کریں گے, اسے قبول نہیں کریں گے, یہ قبول نہیں کریں گے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ ہم نے صراط مستقیم سے ادھر ادھر. مثلا خدا نے متعال نے حکم دیا, عقل وہ ہے جس سے اللہ کی بندگی ہوتی ہے. حکم دیا میری بندگی کرو, بندگی کریں تو کیا کریں؟ سر میں نماز پڑھوں. اچھا میں نہیں پڑھوں گا. نہیں پڑھو, نہیں پڑھو گے, گناہ کا ایک میکینزم ہے. गुनाह का एक तरीकेकार है, गुनाह के उस तरीकेकार को भी समझ लेना चाहिए। काफी हद तक पस मंजर मैंने आपकी खिदमत में हासिल किया है, अब गुनाह का जो सवाब का खास तरीकेकार है उसके ऊपर भी समझूंगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर अमल इंसान का कई कई पहलुओं में उसे मुतासिर कर रहा होता है, इंसान का हर अमल कई कई तरीकों से उसे तब्दील कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात आपने सुना होगा मसलन हिकमत की किताबों के अंदर, मेडिसिन के अंदर कहते हैं फलां चीज खाओ, एक चीज बताइए ये खा लो। अच्छा अगर ये खाएंगे तो क्या होगा, लिखा होता है इसके दिल पर ये असरात होंगे, फेफड़ों पर ये असरात होंगे, जिगर पर ये असरात होंगे। एक अच्छी चीज है, बहुत सारी चीजों पर एक साथ असर कर रही है। बुरी चीज भी ऐसी हो सकती है, एक बुरी चीज थी बहुत सारी जगहों पर उसने बुरा असर कर दिया। गुनाह और सवाब ये दोनों ऐसी चीजें, कोई एक गुनाह करता है ये ना समझे एक गुना हुआ आगे कुछ नहीं है, नहीं। अभी हम देख लेते हैं कैसे हो सकता है। मसलन एक जवान को सोचते हैं, एक दफा गलत आंख उठाई, उसने एक नामहरम को देखा तो उसको नहीं देखना था, टेलीविजन के ऊपर कोई ऐसी फाशा देखी जो उसे नहीं देखनी थी, कानों से कोई ऐसी म्यूजिक सुनी जो उसे नहीं सुननी थी। हम और आप कोई भी ये काम करें आगे क्या होना है? सबसे पहले रिवायत ने कहा कि जब भी कोई गुनाह करता है उसके दिल के ऊपर एक सियाह नुक्ता बन जाता है, जितने गुनाह बढ़ते जाएंगे सियाह नुक्ते बढ़ते जाएंगे, और खुदा ना करे तोबा ना करे और दिल मुकम्मल सियाह हो जाए तब क्या होगा? फरमाया खुदा की निशानियां फिर नहीं देख पाएगा। जिसका कल्ब सियाह हो जाए वो अल्लाह की निशानियों के मुकाबले में अंधा बन जाएगा। अंधा बन जाएगा क्या मतलब, फिर इसको जितना होशियार करो कि अल्लाह की खातिर जाग जाओ, अल्लाह की बंदगी में आओ, इससे नहीं सुनना है। क्यों? दिल सियाह हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। पर गुनाह का पहला असर इंसान की अल्लाह की हिदायत को हासिल करने और ना करने में, अलबत्ता ये आगे के लिए हुआ। एक गुनाह किया, दिल पे एक नुकसान पड़ा, गुमराही में इजाफा हो गया। दूसरा असर, क्योंकि इसने एक गुनाह किया है इसने बरज़ख की जिंदगी में नहीं मालूम क्या खल्क किया है, नहीं मालूम क्या खल्क किया। मसलन लिखा है कि नामहरम की एक निगाह शैतान का एक तीर है। जब हम लोग ये रिवायत पढ़ते हैं तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक तो ये कि बरज़ख की जिंदगी की जो हकीकत है उसे समझ लें, दूसरा रास्ता ये होता है कि उलमा सोचते हैं बार बार इंसानों को, हर इंसान को बरज़ख समझाना मुमकिन नहीं है, उसकी कोई दुनियावी तावील कर देते हैं। अगर हम ये काम ना करें और उस बरज़खी जिंदगी पर ले जाएं तो तीर का मतलब तीर है, इसका मतलब ये है बरज़खी जिंदगी में मेरे हर गलत नजर करने पर शैतान का एक तीर मेरे वजूद को आके लगेगा। अब मैं अपना फैसला कर लूं मैंने एक दिन में कितने तीर खाने, ये फैसला हमारा अपना फैसला कि हमने अपनी आंखों को कंट्रोल करना है या अपने जिस्म को शैतान के तीरों के सामने रखकर छलनी करवाना है, यह हमें खुद सोचना होगा। पर गुनाह का एक असर हुआ कल्ब के ऊपर, अल्लाह की निशानियों को समझने की सलाहियत कम हो गई। गुनाह का एक असर हुआ बरज़खी जिंदगी के ऊपर कि वहां आपकी जिंदगी कैसी गुजरनी है, मेरी जिंदगी कैसी गुजरनी है वो तय हो गई। तीसरा असर क्या हुआ, ये जो हमारी शक्ल बनती है, क्योंकि मैं जैसे ही कोई गुनाह करूंगा उस गुनाह की आदत के लिए एक जमीना एक ईंट रख दी मैंने, आदत बनने के लिए एक ईंट रख दी, जैसे ही गुनाह किया एक ईंट और आ गई उसकी आदत बनने के लिए। फिर अगर वो गुनाह बढ़ता चला गया कुछ अरसे के बाद वो गुनाह आदत में तब्दील हो जाएगा, जैसे ही गुनाह आदत में तब्दील होगा बरज़ख की शक्ल उस आदत के मुताबिक तब्दील हो जाएगी। तब गुनाह का तीसरा असर हो गया, एक असर दिल के ऊपर था अल्लाह की निशानियों को समझने में, एक असर बरज़ख के माहौल पे था जो मैंने खल्क कर दिया है, तीसरा असर हुआ मेरी आदत के ऊपर चौथा अदब, जैसे ही मैं कोई गुनाह करूंगा उसकी एक लज्जत मिलेगी, जैसे ही लज्जत मिलेगी मेरा दिल दुनिया की लज्जतों से और आसना हो जाएगा। अब क्या होगा, अब इस दिल के अंदर मजीद ऐसी लज्जतों की ख्वाहिश उभरेगी। जब मजीद ऐसी लज्जतों की ख्वाहिश उभरेगी तो क्या खुदा की लज्जत आएगी इसके दिल में? नहीं, खुद ब खुद खुदा की दी हुई लज्जत से उतना ही महरूमी बढ़ती चली जाएगी। बस जितना गुनाह की लज्जत में फंसता चला जाएगा उतना खुदा की मुनाजात, खुदा से राजुनियाज, खुदा उन्हें मिसाल से गुफ्तगू करने की लज्जत से महरूम होता चला जाएगा। ये चौथा असर हुआ गुनाह का। हम जैसा जाहिल भी ये चार असर समझ पा रहा है। आगे की दास्तान खुदा जानता है कि आगे क्या होने वाला है। अब आपका फैसला और हमारा फैसला हम लोगों के सामने है, हमने गुनाह करना है या बंदा बनना है, यानी शरीर जबान में जानवर की जिंदगी में आगे बढ़ना है या इंसानों की जिंदगी में आगे बढ़ना है। दुरूद ए शरीफ मोहम्मद वाले कर रही है, तो मुझे पहले ये देखना होता है मैं कौन से गुनाह में मुब्तला हूं, उससे मुझे पता चल जाता है कौन सी कुव्वत मेरे ऊपर हाकिम आ गई है। मिसाल सर फरमाइए, झूठ मेरी जबान से ऐसे निकलता है कि मुझे सच बोलने के लिए कंट्रोल करना पड़ता है। झूठ ऐसे निकलता है कि सच बोलने के लिए कंट्रोल करना पड़ता है। यह है कुव्वत वहमिया, इसकी शक्ल शैतान की शक्ल है। जब भी किसी से मिलता हूं दो चेहरों से मिलता हूं, ये है गुनाह मुनाफिकत, इसकी शक्ल शैतान की शक्ल है। जब भी किसी कमजोर से देखता हूं उससे कुछ मुफाद हासिल करने की कोशिश करता हूं, किसी को मजबूरी में देखता हूं उसके सर पे चढ़ने की कोशिश करता हूं, मुझे थोड़ी सी ताकत मिल जाए दूसरों के सामने रोब जमाता हूं, ये है कुवै गज़बिया, इसकी शक्ल दरिंदे की शक्ल है। मुझे और आपने खुद तय करना है हमने क्या बनना है। पहला ही काम ये कीजिए, अपने नफ्स का जायजा लीजिए, नफ्स का जायजा लीजिए, देखिए आदतें हमारी हैं क्या क्या, फिर उन आदतों के हसब मरातब देखने की कोशिश करें कि उन आदतों का मुकाबला कैसे होगा। अच्छा, गुनाह का चौथा असर अर्ज हुआ था कि गुनाह की एक लज्जत आती है और उस लज्जत के नतीजे में मजीद गुनाह की लज्जत आती है और खुदा की लज्जत कम होती है। इबादत का असर भी इन चारों के बिल्कुल मुकाबले में आता है। बस अगर मैं एक सही इबादत करूं तो मेरे दिल में एक सफेद नुक्ता बनेगा उस तारीखी के मुकाबले में। अगर एक सही इबादत करूं तो इबादत की आदत पड़ने के लिए एक ईंट मैंने रख दी। अगर सही इबादत करूं तो मेरी बरज़खी हमसायगी में कोई 80 मखलूक खल्क हो गई है। अगर सही इबादत करूं अल्लाह की लज्जत मेरे दिल के अंदर आई, उम्मीद है कि अब ये लज्जत उस मादी लज्जत का मुकाबला करे। बस हमारी और आपकी जिंदगी हर रोज हर वक्त इस जंग का नाम है, इसको अपनी मरतबत ने जिहाद अकबर ताबीर किया। ये जिहाद अकबर है। तो खत्म मतबत ने फरमाया कि कुछ लोग जंग से वापस आ रहे थे, कहा कि हम जिहाद लड़कर आए, उन्होंने फरमाया जो हमने अभी जिहाद लड़ा ये जिहाद अकबर था, अब जिहाद अकबर है। फैजान मोहरम अपने आप से पूछेगा, पहली बात आया हमने जिहाद अकबर को संजीदा जिहाद समझाया, کہیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے. تو یہ وہ حقائق ہیں جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی تمام تر نقائص کے ساتھ, کہ علماء میں کوئی منکر نہیں ہے, منکر نہیں ہے اس کا. مثلا آپ یہ کہیے کہ 500 سال پہلے نہیں تھا ایسا, نہیں, جتنے علماء نے کتابیں لکھی ہیں علم اخلاق پر سب نے اسی مسئلے کو مختلف طریقوں سے اور اچھا اور بہتر کر کے بیان کیا, اپنے اپنے تجربے شامل کیے. کہ مثلا اگر میرے اندر قوت صحابیہ کا حملہ ہوا تو میں نے قوت صحابیہ کا مقابلہ کیسے کیا, اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہے کہ اگر کسی شاگرد کے اندر قوت غضبیہ بڑھ گئی تو اس کی قوت غضبیہ کا خاتمہ کیسے کروایا. یہ تمام کام ان لوگوں نے ہزاروں مثلا ہزاروں سال سے جو ہمارے پاس انبیاء کا سلسلہ ہے وہ اسی جہاد اکبر کے لیے. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, اگر امام خمینی نے حکومت بھی بنائی ہے تو حکومت کے لیے نہیں بنائی ہے, حکومت بھی بنائی ہے تو اس لیے بنائی ہے کہ اس کے باشندے جہاد اکبر میں کامیاب ہو سکیں. کوئی ہدف نہیں ہے زندگی کا, یہ ہدف ہے زندگی کی, کسی چیز کا کوئی ہدف نہیں ہے, صرف یہ ایک ہدف ہے جہاد اکبر میں انسانوں کا کامیاب ہونا. لہذا قرآن کریم نے 11 قسموں کے بعد کہا قد افلح من زکاہا, وہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا. یہ کامیابی ہونا چاہیے. اگر کوئی مادیات میں بہت غرق ہوگا تو کیا ہوگا, بہت زیادہ مادیات کے پیچھے ہر وقت اچھا کھائے, اچھا پہنے, آرام, اپنی طاقت کا اظہار, دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرنا, خدا نہ کرے نعوذ باللہ منافقت, ریاکاری, جھوٹ, مکر و فریب, دنیا کی لذتوں میں بہت پھنسے تو کیا ہونا ہے اس کے ساتھ. اس کو قرآن کریم نے فرمایا اخلد الی الارض واتبع ہوا, جس نے اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کی ہے. آخر میں فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, آیا اس کو دیکھا ہے جس کی ہوا و ہوس اس کا معبود ہے, اتنی ہوا و ہوس کی مانتا ہے کہ جیسے عبادت ہی ہوا و ہوس کی کرتا ہے. اس کا کوئی خدا نہیں ہے, اس کا کوئی رسول نہیں ہے, اس کی ہوا و ہوس اس کا خدا ہے, اس کی ہوا و ہوس اس کا معبود ہے. اب جب آپ نے اتنا سن دیا ہے اب آئیے اس نظام کو دیکھیے جو اس وقت دنیا میں نافذ ہے. جتنے نعرے لگ رہے ہیں ان سب کو دیکھیے, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, آرام سے رہو, جو دل میں آتی ہے کرو, جو لذت چاہتی ہے حاصل کرو. دولت ہونی چاہیے, طاقت ہونی چاہیے, شہرت ہونی چاہیے, صحیح سے آئے یا غلط آئے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرو. بتائیے کیا بنیں گے, یعنی یہ جانور نہیں ہے, اور جانور کیا ہے, یہ وہ مصیبت ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اور میں نے آپ کی خدمت میں شاید پہلے بھی عرض کیا ہو, آج تک انسانیت اتنی بری حیوانیت میں نہیں پھنسی تھی جتنی اس دفعہ پھنسی ہے. اس سے بری حیوانیت اب تک نہیں آئی تھی جتنی اس دفعہ ہے. بس اس دفعہ مقابلہ سب سے سخت ہوگا. کوئی اگر یہ سمجھ رہا نا کہ ہم اس میدان کو یوں ہی گزار لیں گے, بہت حماقت ہے, بہت حماقت ہے. صرف مصیبت اس دن ہے جس دن آنکھیں بند ہونے کی طرف جائیں گی. موت سے کچھ سیکنڈ پہلے, کچھ لمحات پہلے, جو خدا جانتا ہے ہمارے لیے ممکن ہے 1 گھنٹہ اور مرنے والے کے لیے ممکن ہے 10 سال, موت سے کچھ لمحات پہلے برزخ کی زندگی شروع ہو جائے گی. وہ وقت ہوگا جب ساری حقیقتیں کشف ہو جائیں گی, اس وقت سارے اعمال ظاہر ہو جائیں گے, ساری عادتیں نکل آئیں گی, اور وہ پھر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. ایزان مقرب انصافاً یہاں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے اوپر رحم کریں, ہمیں چاہیے کہ اپنے اوپر رحم کریں, اس سے زیادہ اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالیں. جتنا اب تک ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال چکے ہیں یہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت ہے. اگر اب سدھر رہا ہے اب سدھر جائے, اور خدا نہ کرے اگر اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی تو مولا کا وہ جملہ آپ کے ذہن میں ہے, الناس نیام اذا ماتوا صبروا, لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. اس وقت وہ چشم برزخی جس سے میں اپنی شکل دیکھتا اس جسم کے پیچھے, اب یہ وہ چشم برزخی میں نے خود اندھی کی ہوئی ہے. کچھ عرصہ گزرے گا اور جیسے ملک الموت سامنے آئیں گے وہ چشم برزخی کھل جائیں گے. مولانا فرمایا لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے جاگ جائیں گے. اس وقت ہماری جاگنا مادی آنکھوں سے نہیں ہوگا, ہماری چشم برزخی سے ہوگا. اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے, یہ اصلی کام ہے. اب میں آپ کے سامنے جتنا بھی اصرار کروں کہ زندگی کی اصل اساس یہ ہے, وہ جتنا میں کہوں گا وہ کام ہے. اب شروع کہاں سے کرنا ہے؟ ایک جملہ, ایک لفظ, کنٹرول. بس چاہے کوئی اس مقام میں اعلیٰ کے اوپر فائز ہو, چاہے مجھ جیسا انسان, کنٹرول سے شروع ہو. کہیں پر بھی پہنچا ہوا ہو, کہیں پر بھی گرا ہوا ہو, شروع کنٹرول سے. اپنے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کرو, گناہوں کے مقابلے میں کنٹرول. آپ سے عرض ہوا میوزک کو ہم لوگوں نے عادت بنایا ہے, موبائل فون کے ذریعے سے, ٹیلی ویژن پہ سن سن کر. کیا بتاتے ہیں علماء میوزک کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں بڑھنے میں میوزک سے زیادہ شدید ارادے کو کمزور کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر کسی کو اللہ کے راستے میں بڑھانے کے لیے روکنا ہے کہ اللہ کے راستے میں نہ بڑھے, اس کا ارادہ کمزور کرنا ہے, تو ایک کام کرو, اس کو میوزک سناؤ. جتنا میوزک سنے گا ارادہ خدا کی راہ میں بڑھنے کے لیے کمزور ہوگا. یہ اچھا ہوا کہ ہو گیا, تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائیں. یہ ہم ہیں, ہم لوگ ہیں, یہ ہمارے گھر ہیں, یہ حتیٰ آپ کیا سنیں. ہمارے پاس روایت پر موجود ہے کہ آخری زمانے کے اندر عبادت گاہوں کے اندر موسیقی ہوگی. دیکھیے آپ نے کون سی جگہ بچی ہوگی, ہم پھنس گئے نا. بہت خدا روایت میں ہے, اب دیکھیں ہم کہاں آ گئے. ہم نہیں قبول کر رہے تھے کہ ہم یہاں پہنچیں گے, لیکن ہم نے. اور میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں, اپنی زندگیوں پر رحم کیجیے, کم از کم اپنے موبائل سے میوزک کی ٹونز نکال لیں, کوئی آیت رکھ لیں, کوئی ایسی چیز رکھ لیں, نوحہ رکھ لیں. کچھ نہیں ہوتا, آپ کہتے ہیں ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ہمیں نہیں رکھ سکتے آیت اور نوحہ, تو ٹیلی فون کی جو پرانے ٹیلی فونوں کی گھنٹی ہوتی تھی وہ رکھ لیں. اپنے اوپر رحم کریں, اپنے بچوں پر رحم کریں. اپنے گھروں میں میوزک کی آواز مت آنے دیں گے, خدا کے راستے پہ نہیں چلیں گے بچے. کل سے ہم کوشش کریں گے ایک ایک بیماری عرض کریں کہ کن بیماریوں میں ہمیں شیطان نے پھنسایا. اچھا یہ اتنی تفصیلات ہوئیں, ایک گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا, ہر چیز ارادہ نہیں تھا کہ آپ کو زیادہ وقت میں, لیکن ایک بات عرض کر سکوں. ابھی ہم نے یہ گفتگو نہیں کی کہ شیطان کا کردار کیا ہے, ابھی شیطان کی کوئی بات نہیں ہوئی. اور اس پورے مارکے کے اندر ایک مصیبتوں میں سے ایک مصیبت وہ لئیم وجود ہے شیطان کا. اور وہ شیطان ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان اس تزکیہ نفس میں قدم بڑھانا شروع کرے, اس سے بڑھ کر شیطان کا کوئی دشمن نہیں ہے. اور اس آدمی کا کوئی دشمن شیطان سے بڑھ کر دشمنی نہیں کر سکتا. دنیا میں جتنے بھی دشمن ہوں گے وہ دنیا کو نقصان پہنچائیں گے, شیطان کی دشمنی دنیا سے نہیں ہے, آپ سے میری اس موت کے بعد والی زندگی سے. وہاں برباد کرے گا. کیوں؟ شیطان احمق نہیں ہے. شیطان دنیا دیتا ہے, کیوں اس کو معلوم ہے جتنا دوں گا اس کی آخرت برباد ہوں گی. تو وہ دنیا خوب دیتا ہے تاکہ آخرت برباد کرے. اور ہم وہ بیوقوف ہیں جو چند لوگوں کے ہاتھوں میں چند سکے دیکھ کر بنی اسرائیل کی طرح حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ ہمیں بھی ایسے ہی دے دو. ہم اتنے دھوکے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, ہم آج کے دور میں دولت کی پوجا کرتے ہیں. وہی بت پرستی ہے, شکل تبدیل کرتی ہے. اس زمانے میں بت پرستی بتوں کے سامنے تھی, آج کے زمانے میں بت پرستی دولت اور طاقت کے سامنے ہے. دولت اور طاقت کے پجاری ہیں. کل سے شروع کریں گے اس بات کی کوشش کریں کہ ہم برائیاں کون کون سی ہیں ہمارے اندر. کیونکہ شیطان کا مارکا یہ ہے تو وہ ایک مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اور پھر کچھ ایسا کرتا ہے کہ یہ بھی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, کبھی سمجھ میں نہیں دے گا. اچھا, کچھ گناہوں کا اثر کہ جسم قلب اتنے سیاہ ہوئے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں سنائی نہ دیں, اور کچھ شیطان کا بہلاوا اس کے اوپر. اس کو قرآن کریم فرماتا ہے اپنی تعبیر میں, ظلمات فوق ظلمات, ایک اندھیرا اس کے اوپر ایک اور اندھیرا, ایک اور اندھیرا, اندھیروں کے اوپر اندھیرے. یہ ہم مصیبت میں پڑ جائیں, ایک طرف سے دل کیا ان گناہوں کی کثرت, دوسری طرف سے شیطان کا وسوسہ, ایک اور مصیبت, تیسری طرف سے ہر وقت موسیقی کی بارش, چوتھی طرف سے آنکھوں سے فحشا کا مسلسل دیکھا جانا, نتیجہ خدا کی ہدایت کے سارے دروازے ہمارے سامنے بند ہوتے چلے گئے. اب جو ہمارے پاس دروازہ رہ گیا ہے ہمارا آپ جیسوں کے لیے, وہ سید الشہداء کا راستہ ہے, بس سید الشہداء بچا لینا. اور عزیزان محترم, جتنا آپ غور کریں گے اس روایت کے اوپر, ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاۃ, آپ کو اس راستے کی تاثیر پر یقین آنا شروع ہو جائے گا. گویا ہم اندھیروں کے سمندر میں غرق ہیں, اور اس اندھیروں کے سمندر میں نجات کی کشتی سید الشہداء کی. اب ہم نے جو عقل مند وہ ہے جو سید الشہداء کے ساتھ اپنے تعلق کو مجلس تک محدود نہ کرے, مجلس سے آگے بڑھائے. اور وہ کس طریقے سے, یہاں ذکر سید الشہداء کریں, یہاں ان کے غم میں گریا کریں, ان سے اپنی محبت کو بڑھا لیں, ہر روز ان کی زیارت کریں, ان سے اپنا تعلق اتنا بڑھائیں کہ جب مجلس میں نہ ہو, زیارت میں نہ ہو, سید الشہداء اس کی ہدایت فرمائیں. مجلسوں سے آگے بڑھیں, مجلسوں سے طاقت دیں, زیارتوں سے طاقت دیں, اور سید الشہداء کے سامنے اتنا گڑگڑائے کہ وہ باعظمت ہمارے سامنے راستے کو پہلے کر دیں, کیونکہ وہ سکینۃ النجات ہے, مصباح الہدیٰ وہ ہے. وہ ایسا ہے کہ ایک انسان ایک اندھیرے میں پھنس گیا ہے اور اس کو نہیں معلوم کہ مجھے جانا کہاں ہے, اس موقع پر جو کم از کم بہترین چیز اس کو چاہیے ہے وہ ایک چراغ ہے, ایسی نورانیت جو اس کے اطراف کو نورانی کر دے. سید الشہداء کا چراغ صرف اطراف کو نورانی نہیں کرتا, وہ راستہ بھی بتا دیتا ہے جس کے اوپر چلنا ہے. ایک دفعہ میرے پاس چراغ ایسا چراغ ہے جو میرے اطراف کو تو نورانی کر رہا ہے, لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ اندھیرے میں اب چلنا کس سمت میں ہے. ٹھیک ہے, اندھیرا ختم ہو گیا, لائٹ آ گئی, لیکن چلنا کہاں ہے ابھی بھی پتہ نہیں چل رہا. سید الشہداء کا معاملہ اس سے نہیں ہے, سید الشہداء اطراف کو بھی نورانی کریں گے اور راستہ بھی بتا دیں گے کہ اس راستے پر چلنا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر اگر جو سید الشہداء کے وسیلے کو اختیار کر رہے ہیں تو سید الشہداء خود اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھانا شروع کر دیں. سید الشہداء کے وسیلے میں طاقت, لہذا خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ سید الشہداء کے راستے سے بہتر نہیں. الحمدللہ عزیزان محترم, خدا مثال نے آپ کو ایک موقع عنایت فرمایا, اور وہ موقع یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل کتنے ہی سیاہ سنا ہوں ابھی تک کتنے غم حسین آباد ہے. بہت بڑی فضیلت ہے, یعنی ممبر پہ بیٹھ کے میں اعتراف نہیں کرنا چاہوں گا, خدا میں سخت انسان ہوں, لیکن مجھے میرے راستے میں چلنے کے لیے ایک امید ہے کہ کبھی کبھی میں نے حسین کا ذکر خلوص سے کیا. ہم خدا سے چاہوں گا کہ خدایا میرا کوئی عمل میرا ساتھ نہیں دے سکتا, لیکن مجھے معلوم ہے تم نے حسین سے وعدے کیے ہیں, رسول اللہ نے سید الشہداء سے وعدے کیے ہیں. سید الشہداء جب آخری دفعہ اپنی مرتبہ سے ملنے روضہ مبارک سے تشریف لے گئے تو کہا, نانا کیا ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کی قبر میں چلا جاؤں؟ تو سب خدا نے فرمایا, اے حسین تم نے ایک ایسے مقام تک پہنچنا ہے جس کا راستہ بس حضرت کربلا سے ہے. واضح ہوئے ہیں. رسول خدا نے فرمایا تھا, صدر امام نے تکرار فرمائی رسول خدا کے قول کی, فرمایا کہ حسین کی شہادت سے مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت اٹھتی ہے جو قیامت تک جاری رہے گی. اگر آپ کے اور میرے دل میں سید الشہداء کی شہادت کے اوپر کوئی حرارت ہے تو یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے, اس کی تعظیم کرنی چاہیے, اس کا احترام ہونا چاہیے. اعزاز محترم, آپ جب سید الشہداء کے غم میں روئے تو حسین سے طلب کر رہے ہیں, سید الشہداء سے کہہ رہے ہیں سید الشہداء حضور کا مقدر کچھ اور تھا, آپ نے کچھ اور بنا دیا. جو ہے کہیں اور جا رہے تھے آپ نے کرائے ان کو, اس کو مصلی بنا دیا, اس کو شہید بنا دیا. اے سید الشہداء جون کا جسم کیا تھا آپ نے نورانی کیا ہے. یہ سب باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. جو تحفے سید الشہداء نے دیے انہیں کوئی نہیں جھیل سکا ہے. کہتے ہیں حر کی پیشانی پہ ایک تیر لگا تھا, سید الشہداء نے حر کی پیشانی پہ خون نکلنے کے لیے رومال باندھا کہ رومال بن جائے خون نہ نکلے. ایک بادشاہ کو پتا چلا, کہتے ہیں شاہ عباس صفوی تھا, کہ حر کی پیشانی پہ سید الشہداء نے رومال باندھا تھا. کربلا گیا, کہنے لگا میں حر کی لاش نکالوں گا اس سے حسین کا رومال مجھے مل جائے گا. حر کی لاش کھولتا ہے رومال بندھا ہوا ہوتا ہے, جیسے ہی رومال کھولتا ہے خون کا فوارہ پھر نکلنے لگتا ہے. علماء نے عباس سے کہا, شاہ عباس سے کہا, اے شاہ عباس حسین جس کو بھیجے ہیں اس سے چھینا نہیں جا سکتا. اب کہیں گے سید الشہداء آپ کے غلام ہیں, آپ کے خادم ہیں, آپ سے آپ کی راہ میں فضیلت مانگتے ہیں, آپ سے آپ کی راہ میں شہادت مانگتے ہیں. اگر آپ نے ہمیں دے دیا کوئی ہم سے نہیں لے سکے گا, اور آپ کو کس کا واسطہ, آپ کو علی اکبر کا واسطہ, آپ کو قادر کا واسطہ, لیکن ایک بہت بڑا واسطہ آپ کو اس بچے کے گلوں کا واسطہ جو ایک سال سے دوسرے سال تک جدا, آپ کو اس بچے کے خوش ہوئے میں لانے کا واسطہ جو کربلا کی طرف سے جیلے.
يا من تبين ظلموا يا من خلبين خلبون. اے پاک پروردگار, تجھے وقت محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, ہمارے دل سے آئے ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار, دنیا میں ہم حیران و پریشان ہیں, پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی راہ سے چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار, آخرت اور برکت کی زندگی غربت کی زندگی, اے پاک پروردگار اہل بیت کا سایہ ان کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, ہمارے اعمال کثیر, ہمارے گناہ شدت کے ساتھ, اے پاک پروردگار ان تمام کے مقابلے میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, اس زندگی کا کوئی مصرف اہل بیت کی راہ میں شہادت سے بڑھ کر نہیں ہے. پاک پروردگار, اس دنیا میں زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار, تیری کائنات کا محور, تیرے امام کا وجود مقدس ہے. پاک پروردگار, ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. نسلن بعد نسلن ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آباد و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.